فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چونکہ ارادہ کر لیا ہے ان حضرات کے حکم کی بنا پر اس بات کا کہ منگل کے دن بھی میں یہاں پر حاضر ہو جایا کروں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، قرآن و حدیث کی باتیں جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسلام صرف عبادتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے. انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں، جتنے تغیرات سے وہ گزرتا ہے، ان سب کے لیے اسلام میں احکام موجود ہیں اور اسلام کے اندر یہ سب داخل ہیں. یہ تو ایک اجمالی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہی مضمون موجود ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، کافروں کو نہیں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں تمام کے تمام داخل ہو جا، پورے کے پورے داخل ہو جا، یعنی زندگی کے ہر شعبے کو اسلام کے ماتحت کر دو. اس لیے کہ اسلام میں تمام شعبوں کے لیے احکام موجود ہیں، تجارت ہو، ملازمت ہو، گھر کا رہن سہن ہو، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق ہوں، بازار میں چلنا پھرنا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، ان سب کے احکام موجود. بیماری ہے، تندرستی ہے، خوشی ہے، غم ہے، یا اور کوئی حالت پیش آتی ہے، وہ سب اسلامی احکام کے ماتحت ہونا چاہیے. یعنی اپنی پوری زندگی کو اسلام کے اندر داخل کر دو، صرف یہ عبادتوں تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کا دائرہ انسان کی پوری زندگی تک وسیع ہو گئے. جو حضرات علم رکھتے ہیں احکام اسلام کا، وہ اس کو خوب جانتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان تمام شعبوں کے لیے ہدایات اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں، اور ان ہدایات کی تفصیل اور تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اور اپنی پوری زندگی سے امت کے سامنے پیش کر دی. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کہ اسلام صرف روزے نماز کا نام ہے، عبادتوں کا نام ہے، زکوٰۃ و حج کرنے کا نام ہے، ہم اپنی تجارت میں بھی آزاد، کاروبار میں بھی آزاد، ملازمت میں بھی آزاد، مزدوری میں بھی آزاد، اور دوسرے تمام شعبوں میں آزاد ہیں، جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. یہ تصور بالکل غلط ہے، باطل ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. مومن کامل تو وہ ہوگا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دے. پکا مومن وہ ہوگا اور سچا مسلمان وہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ جو اپنے پورے دن کو اور پوری رات کو اسلام میں داخل کر دے، کوئی حالت اس کی اس سے باہر نہ ہو، مستثنی نہ. یہ تصور جو ہمارے اندر آیا، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں یہ احکامات نہیں ہیں. ان کو وہ پیروی کرتے تھے کسی اور چیز کی، انہوں نے اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو محدود کر دیا کلیسا تک، بس عبادتوں کے تک محدود کر دیا، باقی اپنی پوری زندگی کو انہوں نے آزاد بنا دیا. اس سے یہ خیال پیدا ہوا اور وہم ہو گیا کہ شاید اسلام بھی ایسا ہی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام میں عبادات سے متعلق تمام احکام موجود، عبادت چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، فرض ہو، واجب ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو. اسی طریقے سے معاملات جتنے بھی چلتے ہیں آپس میں، اس کی بھی ہدایات موجود، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو یا اور کچھ. ذریعہ معاش ہر انسان کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ہدایات موجود. مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایات موجود، ملازمت کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایات موجود. معاشرتی زندگی ہوتی ہے کہ آپس میں کس طرح رہیں سہیں، آپس میں کس طرح زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اس کے لیے بھی ہدایات موجود. اہل و عیال کے لیے کیا ہدایات ہیں، ماں باپ کے لیے کیا تعلیمات ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے لیے کیا تعلیم ہے، اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، سب موجود. اگر ان پر عمل ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا عرض کروں گا، ایسے ہی اخلاق سے متعلق وہ جامع تعلیم ہے کہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتی، وہ اخلاق جس کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ کردار جس کو ہم نے خیر بات کہہ دیا. ایسی بہترین تعلیمات ہیں کہ تمام مفکرین اور دانشوروں کا یہ فیصلہ ہے جو انصاف پسند ہے کہ اسلام سے زیادہ جامع تعلیمات اخلاق سے متعلق کہیں اور نہیں. لیکن ہم نے اخلاق دوسرے اپنا لیے، اپنے کردار کو تبدیل کر دیا. ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں یہی افراتفری پھیلے گی جس میں آج کل ہم مبتلا ہیں. یہ تو میں نے تمہید کے طریقے پر عرض کیا. اسی سلسلے میں ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادتوں سے متعلق تو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہی ہے، ہر مسلمان کو ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے، خواتین کو بھی ہوتا ہے. میں یہ چاہتا تھا اور یہ ارادہ میں نے کیا تھا کہ کچھ معاشرتی مسائل جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، آپس میں رہنے سہنے کے مسائل جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں ان کو کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں. ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع آج پورا نہ ہو، اس لیے کہ آپس میں جو کٹا چھنی پائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہیں، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا، غیر کو کیسے برداشت کر لے گا، ماں اور باپ کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے، اولاد کی طرف سے وہ کامل غفلت پائی جاتی ہے، وہ پوری غفلت پائی جاتی ہے جو مستقبل کے لیے خطرہ بن رہی ہے. ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے آپس میں؟ قرآن کریم میں بھی اس کے لیے ہدایات ہیں، اور ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ ہیں، اور احادیث میں بھی اس کے لیے ہدایات موجود ہیں. معاشرتی مسائل قرآن کریم میں کئی مقام پر آئے، سورہ نور کے اندر بھی آئے ہیں، سورہ لقمان کے اندر بھی آئے ہیں، اور بھی دوسری سورتوں میں آئے ہیں. حدیث شریف میں بھی مختلف انداز سے بہت تفصیل سے معاشرتی مسائل اور آپس میں رہنے سہنے کے طریقے، یہ بھی تفصیل سے آئے ہیں جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اس وقت صرف ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں، ایسی بہترین حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امت کا عمل اس کے اوپر جاری کرا دیں اور امت کو توفیق عطا فرما دیں، ایسا سکون حاصل ہوگا اس دنیا کی زندگی میں، اور اس قدر امن و امان ہوگا کہ ایک کو دوسرے سے کوئی خطرہ نہ ہوگا. حدیث شریف میں آیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان کی شان بیان کی ہے، پکے مسلمان کی، سچے مسلمان کی حالت بیان کی ہے کہ مسلمان، سچا مسلمان تو وہ ہے، پکا مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں، ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں. یہ حدیث نہایت جامع حدیث ہے، جس کی تفصیلات بعد میں عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے، پکا مومن وہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ غلط نہ ہوگا اور اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اسلام نام ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانے کا. اس لیے کہ لفظ اسلام سلم سے بنا ہے، جیسے ابھی آیت پڑھی تھی میں نے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور سلم کے معنی آتے ہیں صلح، سلامتی. اسلام تو سلامتی ہی سلامتی ہے، اسلام تو آپس کے اندر بالکل صلح و آشتی ہے. اسلام تو نام ہے اس سلامتی کا کہ اپنی جان بھی محفوظ رہے اور دوسرے بھی محفوظ رہے. تو اس لیے فرمایا کہ المسلم، سچا مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی میں رہیں، مل لسانی ہی ویدی، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی. اگر یہ نقشہ ہمارے اندر پوری طرح آ جائے تو آپ خیال فرمائیے کہ کیا صورتحال ہوگی اس دنیا کی، آخرت میں جو ملے گا، یہاں دنیا کے اندر کیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ کسی کو کسی سے خوف نہ ہوگا، سب کی عزتیں محفوظ ہوں گی، سب کی آبرو محفوظ ہوگی، سب کا مال محفوظ ہوگا، سب کی جان محفوظ ہوگی، سب کے گھر محفوظ ہوں گے، راستہ چلتے ہوئے کسی کو کوئی خدشہ نہ ہوگا، گاڑی کہیں بھی کھڑی کر دے اس کو کہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا، کیونکہ دوسرا مسلمان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. کیسی جامع تعلیم آپ نے دی. پھر ہماری گھریلو زندگی اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے جو تعلقات ہوتے ہیں، یعنی خاندانی زندگی، آج جس حال میں ہے ہم سب پر بالکل واضح، کم و بیش ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، اس انتشار کے اندر اور اس بگاڑ کے اندر مبتلا ہیں جو گھریلو زندگی میں پایا جاتا ہے، خاندانی زندگی میں پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے مبتلا ہے کہ اس حدیث شریف پر عمل نہیں. ہم کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں. جس کے لیے ابھی میں کچھ عرض کرنے والا ہوں. تو اس لیے یہ ہماری خاندانی زندگی بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے. رشتے دار ایک دوسرے کے ہر وقت خلاف رہتے ہیں اور ضد میں رہتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. رشتے دار تو دور کی بات ہے، گھر کے افراد ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں. زبان سے موقع ملے تو زبان سے خلاف کرتے ہیں، ہاتھ سے موقع ملے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی اور طریقے سے موقع ملے تو اس سے تکلیف پہنچاتے تھے. جب ہماری گھریلو اور خاندانی زندگی کا یہ حال ہے تو اجتماعی زندگی ہماری اس سے بھی زیادہ بدترین ہوگی، کیونکہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خود کو تکلیف پہنچتی ہے، خود تکلیف سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانی، وہ ہے پکا مسلمان، مرد ہو یا عورت، کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب اجنبی مسلمان محفوظ رہیں گے اس کی زبان سے اور ہاتھ سے، تو رشتہ دار بدرجہ اولا محفوظ رہیں گے، گھر کے لوگ بدرجہ اولا محفوظ رہیں گے، اور پھر گھریلو زندگی بھی جنت کا نمونہ اور خاندانی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی. زبان سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے. زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ بڑی سنگین ہوتی ہے اور اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے نتائج بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں. زبان سے بہت سی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، برائی ایک دوسرے کی بیان کرنا، ایک کے بعد دوسرے تک پہنچا دینا، بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، زبان سے کچھ کہہ دیا اور عمل اس کے خلاف ہے، ظاہر اور باطن میں موافقت نہ ہونا بلکہ نفاق ہونا، یہ سب زبان کی جانب سے تکلیفیں. تو یہ ایسے ہی تو نہیں جائیں گی، ان کے برے اثرات تو ہماری زندگی پر پڑیں گے، ان کے نتائج تو ہمیں بھگتنا پڑیں گے. غیبت ہی کو لے لیجئے، زبان کی ایک تکلیف ہے، زبان کی جانب سے ایک تکلیف ہے. اور غیبت جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور تقریباً ہر مومن جانتا ہے، خواتین بھی جانتی ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، یہ وہ تکلیف ہے جو زبان سے پہنچتی ہے دوسرے کو. لیکن اس کے نتائج ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا کی زندگی میں, اور آخرت میں جو اس کے نتائج ہوں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. غیبت کہا جاتا ہے, جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے پوچھا مل غیبت, غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پھر جواب دیا, ذکرو کا اخاک بما یکرہ. بہت جامع تعریف کہ اپنے بھائی کی ایسی بات کسی دوسرے کو بتا دینا جسے وہ ناپسند کرتا ہے, جسے وہ اچھا نہیں سمجھتا. کسی شخص نے مجھ سے بات کہی اپنی, اور اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ بات مجھ تک محدود رہے, آگے نہ پہنچے. میں اگرچہ وہ بات ٹھیک ہو, میں وہ بات دوسرے کو پہنچا دوں تو یہ غیبت. جس بات کا اظہار دوسرے کے لیے پسند نہ ہو اور وہ ظاہر کر دی جائے تو اس کو غیبت کہتے ہیں. ذکروں کا اخاک بما یکرہ, بہت مختصر سی تعریف مگر نہایت جامع, کہ اپنے بھائی کا تم ذکر کر دو دوسرے کے سامنے, اس کی کسی بات کا ذکر کر دو جو اسے ناپسند ہو, جو اچھا نہ سمجھتا ہو. کسی نے دریافت کیا کہ یا حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہے پھر میں اسے ذکر کروں تب بھی غیبت ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے پھر دوسرے کو پہنچا دی, اور فرمایا کہ اگر وہ بات بھائی کے اندر موجود نہیں تو پھر یہ بہتان ہے. ایک عیب بھائی کے اندر موجود نہیں مسلمان بھائی میں یا مسلمان خاتون میں اور دوسرے کو پہنچا دیا وہ, تو فرمایا کہ یہ بہتان ہے. غیبت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک بات کسی شخص میں موجود ہے, وہ عیب ہو یا اور کچھ, اور وہ اس کا اظہار پسند نہیں کرتا پھر ظاہر کر دی جائے. لیکن اگر وہ موجود ہی نہیں ہے وہ عیب اس کے اندر, اور پھر دوسرے سے کہہ دیا جائے, تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے. بہتان کرو اردو میں عام استعمال میں آتا ہے, الزام تراشی, جھوٹا الزام لگانا, تو یہ جھوٹا الزام. دنیا میں اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. نقد اثر تو اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی یا کسی خاتون کی غیبت کر دی تو اس کی یہ نحوست ہوگی کہ دونوں کے دلوں میں خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی, اگرچہ اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے میری غیبت کی, تب بھی نفرت پیدا ہو جائے گی, اور یہ نفرت بڑھتے 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 عداوت اور دشمنی, اور پھر اس سے بھی آگے نکل جائے گی. نقد اثر دنیا کی زندگی میں یہ ہوتا ہے. آج ہماری مجلسیں اسی غیبت کے اندر گھومتی ہیں, مرد ہو یا عورت, کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں غیبتیں نہ ہوں, اور پھر یہ غیبت بڑھ کر بہتان تک پہنچتی ہے. غیبت ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں, بلکہ بہت سے لوگ تو, بہت سے مسلمان تو اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کس قدر محرومی کی بات ہے اور کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ جس کو قرآن کریم نے منو فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا. قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. سورہ حجرات میں بہت واضح طریقے سے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت بالکل نہ کرنا. اس کے مخاطب مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں, ہر مومن ہے, کیونکہ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو آ چکا ہے. قرآن کریم تو اس کو حرام قرار دے, گناہ کبیرہ قرار دے, اور ہم اپنے طور پر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہمارا حق ہے. اس طرح سمجھنے سے حلال حرام تو نہیں ہوتا, حرام حلال نہیں ہوتا. جیسے آج کل رشوت کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے, حلال تو نہیں ہوگی, حرام تو حرام ہے. ایسے ہی غیبت کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے, اور ایسا حق سمجھا جاتا ہے کہ ہماری محفلوں اور ہماری مجلسوں کی زینت بنتی ہے. قرآن کریم نے طبعی طور پر نفرت دلانے کے لیے اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم, کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ؟ طبعا نفرت ہے اس سے. ایک تو مردار گوشت جس میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, دوسرے وہ انسان کا گوشت, تیسرے وہ اپنے بھائی کا گوشت. بات سن کر یہ تشبیہ اور یہ مثال سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے دل میں. کون انسان ایسا ہوگا کہ وہ اول تو مردار کا بدبودار گوشت کھائے, کچا, پکا ہوا نہیں. پکا ہوا تو بہت کھاتے ہیں مردار کا گوشت, لیکن کچا کھائے جس میں سے بدبو پھوٹ رہی ہے. کون انسان ایسا ہوگا کہ وہ اپنے مردار بھائی, مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نفرت کی چیز ہے. تو فرمایا کہ کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ یہ ایسا کر لو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ, کچا گوشت جس میں سے بدبو پھوٹ رہی ہے؟ یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے. فکرہتم, تم اس کو پسند نہیں کرو گے. بس غیبت کا بھی یہی حال ہے کہ غیبت بھی یہی صورت رکھتی ہے کہ مرد کے ایک بھائی ہے جو موجود نہیں مجلس میں, اور اس کی کوئی بات بیان کر رہے ہیں ہم جو اسے پسند نہیں, دوسرے سے. اس کو ایسے ہی سمجھیے, اس سے اشارہ کیا اس طرف بھی کہ غیبت کرنے والوں اور غیبت کرنے والیوں کی ایک سزا یہ بھی ہوگی. اللہ تعالی محفوظ رکھے.
آمین.
چنانچہ ایک حدیث شریف میں شاید آپ نے سنی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ میں دو عورتیں تھیں, انہوں نے روزہ رکھا رمضان کا, لیکن دن کاٹنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. بڑی سخت تکلیف, بڑی اذیت, حتیٰ کہ موت کے قریب پہنچ گئی تکلیف کی وجہ سے. ان کے گھر والے بھاگے ہوئے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور ان دونوں کی صورت حال بیان کی کہ روزہ رکھا تھا اور اب یہ کیفیت ہے, اب ہمیں کیا حکم. آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ قے کریں زبردستی, وہ قے کسی برتن میں میرے پاس لے آؤ. اس پر عمل کیا گیا. اس قے میں کچے گوشت کے بدبودار ٹکڑے نکلے. جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان دونوں نے غیبت کی تھی, یہ غیبت میں مبتلا تھی. اور قرآن کریم میں آ ہی گیا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے مردار بھائی اور مردار انسان کے گوشت کو کچے گوشت کو کھائے. آپ کی آپ کا معجزہ تھا, یہ نکل گیا پیٹ میں سے, حالت ٹھیک ہو گئی. اس سے یہ بات یہ معلوم ہوئی جو اس وقت موضوع بحث نہیں, کہ روزہ رکھ کر گناہ کرنا, کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جانا, یہ روزہ بہلنے کا سبب نہیں ہوتا. روزہ تو بہلتا ہے عبادت سے, روزہ بہلتا ہے تلاوت سے, روزے میں سکون پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے بلکہ اس کا مشاہدہ ہوا. آپ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا, غیبت بڑے کی بھی ہوتی ہے چھوٹے کی بھی ہوتی ہے. غیبت مرے ہوئے کی بھی ہوتی ہے زندہ کی بھی ہوتی ہے. غیبت ہر مسلمان کی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو, اور اس کے اثرات ایسے ہی ہوں گے کہ نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی اس دنیا کی زندگی میں, آخرت کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن ایک حدیث شریف ہے, وہ بھی مسلم میں ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا غیبت کرنے والوں کا اور غیبت کرنے والیوں کا, اور بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیبت حقوق العباد میں سے, اللہ نے بھی منع فرمایا, گناہ ہے. اور جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس کا حق مارا گیا ہے, لہذا یہ حقوق العباد میں سے ہے. جب تک وہ شخص وہ بندہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے, بلکہ آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا, ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بڑا ہی سخت معاملہ ہے حضرت, بیان کرتے ہوئے دل لرزتا ہے. حدیث شریف کا مضمون مختصر سا آپ کے سامنے میں عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے کہ بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے, فقیر ہو محتاج ہو, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو, سامان زندگی اس کے پاس ضرورت کے مطابق نہ ہو, اس کو مسکین کہتے ہیں. یہی معنی قرآن میں بھی ہے مسکین کے اور حدیث میں بھی. تو آپ نے پوچھا جانتے ہو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں, مسکین وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, سامان زندگی نہ ہو, وہ مسکین ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت میں مسکین وہ ہوگا, یعنی خالی ہاتھ وہ ہوگا جو آخرت میں جائے گا, حساب و کتاب کے میدان میں ہوگا, اور دنیا سے بہت نیکیاں کما کر اس نے بھیج دی ہیں. اپنے دانی جانب دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار, سامنے دیکھے گا تو نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ سرمایہ, خوش ہو رہا ہوگا کہ آج اتنی نیکیاں میرے پاس ہیں، میں ان کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا اور نجات مل جائے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اس نے حقوق العباد مارے ہوں گے، دنیا میں حقوق العباد کو تلف کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو بیجا گالی دے دی ہوگی، کسی کا مال مار لیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا. یہ سب حقوق العباد ہیں. وہاں تو فیصلہ ہوگا عدل و انصاف سے. فرمایا کہ جب یہ پیش ہوگا بارگاہ الہی میں فیصلے کے لیے، تو یہ تمام مظلومین اور اصحاب حقوق آ جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ رب العزت سے، میں ذرا تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں حدیث کو، اللہ رب العزت سے عرض کریں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ دائر کریں گے کہ اس نے ہماری غیبت کی تھی دنیا میں فلاں 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 موقع پر، یا اس نے ہمیں ناحق گالی دی تھی فلاں 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 موقع پر. بعض کہیں گے کہ اس نے ہمارا ناحق مال مار لیا تھا، بعض کہیں گے کہ اس نے ہمیں ناحق قتل کیا تھا، لہذا ہمارا یہ حق دلوائیے. یہ استغاثہ ہو جائے گا. وہاں پر مال و دولت تو ہوگا نہیں کہ اسے دے کر جان چھوٹ جائے، وہاں پر تو نیکی کے اوپر سارا مدار ہوگا، نیکیوں پر. لاکھوں نیکیاں رکھے ہوئے ہیں، دولت مند ہے، وہاں کا دولت مند ہے، لیکن فیصلہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے ذریعے اپنا حق وصول کر لو. اب وہ نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن حقوق پورے نہ ہوں گے، باقی رہ جائیں گے، حقوق باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی. تو حکم ہوگا کہ ان اصحاب حقوق اور ان مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دو. لہذا وہ تمام مظلوم اور تمام اصحاب حقوق اس کی نیکیاں لے کر جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ دولت مند ایک لمحے میں مسکین بن جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ آخرت کا نتیجہ ہے، آخرت میں انجام ہے زبان سے تکلیف پہنچانے کا. یہ حقوق العباد میں داخل ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا کہ تمام تر شریعت، تمام تر تصوف، تمام تر طریقت یہ ہے کہ کسی کو اپنی جانب سے تکلیف نہ پہنچاؤ. شریعت بھی یہی ہے، تصوف بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے نہ ہاتھ. دیکھا آپ نے زبان کے کرتوت کیسے ہیں. اور یہ چیز جو آج ہماری مجلسوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں نفرتیں اور عداوتیں، تعلقات کی خرابی، ایک دوسرے کے پیچھے پڑا رہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر لگی رہنا، اور ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی تدبیریں کرنا، اور آخرت میں اس کا یہ انجام. صاحبو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جانا وہیں پر ہے اور وہاں جا کر ایک ایک رتی کا حساب دینا ہے. وہاں حساب سے بچ نہ سکیں گے ہم. ویسے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے حساب معاف فرما دیں وہ اور بات ہے, ورنہ قانون کے اعتبار سے حساب سے ہم بچ نہ سکیں گے اور ایک ایک رتی کا حساب ہوگا, پوری زندگی کا حساب ہوگا. دنیا میں جو زندگی گزاری اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں بازپرس ہوگی, دریافت کیا جائے گا کہ تم نے فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے منٹ پر کیا کام کیا بتاؤ. پوری زندگی کا چٹھا وہاں پر کھول کر رکھنا پڑے گا, جھوٹ بول نہیں سکتا, سفارش کرا نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ سچی بات کہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے سخت حساب سے محفوظ رکھیں اور آسان حساب لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بھیج دیں. اس کی طرف ذرا خیال فرمائیے اور ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ غیبت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا, دنیا کا کون سا فائدہ مل گیا. ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اسے کچھ مال تو مل جاتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے اسے کچھ مال تو مل جاتا ہے, غیبت سے کون سا فائدہ حاصل ہوا بجز اس کے کہ ایک لمحے کے لیے دل کی بھڑاس نکال لی. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. اور یہ فائدہ نہیں بلکہ یہ تو جانور پن ہے اور حیوانیت ہے. آزادانہ طریقے پر دل کی بھڑاس نکالنا انسانیت کے خلاف ہے. اسے خوب سمجھ لیجئے, بات تو ہے ایک جملہ لیکن اس میں بہت سی باتیں آ گئیں. آزاد رہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنا اور اپنے جذبات کو آزاد چھوڑ دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو جانوروں کا کام ہے, یہ تو حیوانوں کا کام ہے. جو ان کے دل میں آیا کہ چلو اس طرف چلو چل دی, ان کے ذہن میں آیا کہ چلو فلاں جگہ جا کر منہ مار لو چارے پر, کر لیا. انسان ایسا نہیں کرتا, انسانیت کے خلاف ہے. تو دل کی بھڑاس ایک لمحے کے لیے نکال لی اور اتنے بہت سے نقصانات اس سے حاصل کر لیے, یہ تو کوئی سودا نفع کا سودا نہ ہوا بلکہ نہایت گھاٹے کا سودا ہوا. اس لیے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام کے خلاف. سچا مسلمان ایسا نہیں کرے گا, نہ وہ کسی کو ناحق گالی دے گا, نہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرے گا, نہ کسی پر بہتان لگائے گا, نہ کسی کی آبرو ریزی کرے گا, نہ کسی کی چغلی کھائے گا, اور نہ وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھس میں آگ لگا کر کھڑی ہے جمال و الگ, ایسا بھی نہیں کرے گا. یہ تھوڑا سا نقشہ میں نے پیش کیا زبان سے ایذا پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کا. ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور بہت پہنچائی جاتی ہے, کیونکہ انسان کو آلہ جارح اللہ نے ہاتھ دیا ہے. دفاع کے لیے بھی یہی ہے اور ضرب کے لیے بھی, جارحانہ اقدام کے لیے بھی یہی ہے. اس سے بھی خوب تکلیف پہنچائی جاتی, بہت سے طریقوں سے تکلیف پہنچائی جاتی. غیبت کے سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد آ گئی, جو حدیث شریف میں آئی ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ غیبت جس طریقے سے زبان سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اشارے کنائے سے بھی ہوتی ہے. یہاں تک پابندی لگا دی ہے اسلام نے غیبت پر کہ اشارے اور کنائے سے بھی غیبت کرنے کو حرام قرار دیا. واقعہ آیا ہے حدیث شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے دوسری خاتون کے بارے میں یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ جو اتنی سی ہے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں, اتنی سی ہے, اشارے سے کہا, ناراض ہو گئے. اب فرمایا تم نے غیبت کی اس کی. یہ اشارے کنائے بہت چلتے ہیں حضرت, بالخصوص